أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
سورة النور میں اس مقام پر گزشتہ درس میں ہم پہنچے تھے کہ استئذان سے متعلق آداب کو بیان کیا گیا تھا. آیت نمبر 27 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. ہم نے بتایا کہ سورۃ النور میں ان اہم آداب کو بیان کیا جا رہا ہے جس پر مسلم معاشرے کی یعنی جو مسلم معاشرے میں اخلاقیات کے لیے بنیاد اور کلید اور اساس کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ وہ اہم آداب ہیں جن میں قوانین بھی شامل ہیں کہ اگر ان پر صحیح طریقے پر عمل کیا جائے تو مسلم معاشرہ بہت سارے گناہوں سے پاک رہ سکتا ہے, اور مسلم معاشرے کی پہچان ہی یہی ہے. اور گزشتہ درس میں استئذان کے باب ہی میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی, اور وہ حدیث متفق علیہ ہم نے پڑھی تھی کہ اجازت طلب کر کے کسی کے ہاں جانا, اجازت کا حکم دیا ہی اس لیے گیا کہ نگاہوں کی حفاظت ہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا, انما جعل الاستئذان من اجل البصر, نگاہوں کی حفاظت ہی کے لیے اور اسی مقصد سے اس اجازت کو خاص کیا گیا, اور اجازت کے بغیر کہیں آنا جانا اس سے منع کیا گیا. اللہ تعالی نے ہمیں جو نگاہیں دی ہیں, نظر اور یہ عین اور یہ بصر ابصار, یہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. یہ آنکھیں, یہ نگاہیں, ان آنکھوں کے اندر جو بینائی ہے, وہ نظر جس نظر سے انسان سب کچھ دیکھتا ہے جو خود نظر نہیں آتی, آنکھیں دکھائی دیتی ہیں, ان آنکھوں کے اندر وہ قوت بصارت ہے, دیکھنے کی قوت جس کو ہم نظر کہتے ہیں. اور وہ نظر ایسی چیز ہے کہ وہ خود تو سب کو دیکھتی ہے لیکن اسے کوئی نہیں دیکھتا, نظر نظر نہیں آتی. اور یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ العین اور یہ بصر اور یہ نظر, اس کے بارے میں قرآن و احادیث میں جو کچھ تفصیل موجود ہے, اور یہ الفاظ کس کس طریقے پہ آئے ہیں, کن کن صیغوں سے آئے ہیں, کن کن مسائل اور کن کن موضوعات کے تحت آئے ہیں قرآن میں اور احادیث میں, یہ مستقل ایک الگ موضوع ہے. اللہ کی توفیق اگر شامل حال رہی انشاءاللہ تو آئندہ کسی موقع پہ تفصیل سے قرآن اور احادیث میں اس سے متعلق جتنے الفاظ اور صیغے اور احکامات اور مسائل بیان ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. یہ نظر وہ ہے, یہ نگاہیں آنکھیں اللہ نے ہمیں دی. فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور فرمایا کہ ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یہ آنکھیں اتنی بڑی نعمت, اس نعمت کا احساس, اپنے آپ کو اس نعمت کا احساس دلانے کے لیے کسی ایسے شخص سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے, اس سے پوچھو کہ نگاہیں, بینائی, دیکھنا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ گزشتہ ہمارے اسی دور کے ایک صاحب علم شخصیت نے جو نابینا تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نابینا ہیں, تو انہوں نے, وہ چونکہ ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں ظلم و ستم عام تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آنکھوں کی نعمت نہیں دی تاکہ میں کسی ظالم کا چہرہ ہی نہ دیکھوں. تو یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. تو فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کو اللہ کے احکامات کے تحت اور اس جگہ اور ان جگہوں پہ استعمال کرو جہاں استعمال کرنا جائز ہو, اور جس طرف دیکھنے سے منع کیا اس طرف مت دیکھو. اور یہ اللہ کی نعمت ہے, اگر اللہ چاہے تو یہ نعمت چھین لے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ. اللہ اگر یہ بینائی چھین لے, کون ہے وہ جو دوبارہ یہ دیکھنے کی قوت آپ کو دے. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دیتا تھا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ أُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, یہ ان کا معجزہ تھا. تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو, اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اللہ کا کلام قرآن پاک کی تلاوت سے. تلاوت, مصحف اور قرآن پاک کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو, اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتب احادیث میں پڑھ پڑھ کر, جہاں یہ ارشاد ہو کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذہن میں وہ نقشہ لاؤ کہ یہ کس کا کلام ہے, کہ کس کی زبان سے جملے نکلے ہوں گے. وہ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جب وہ تصور ذہن میں, وہ عظمت ذہن میں بیٹھے گی تو حدیث کی عظمت بھی ذہن میں بیٹھے گی. تو حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات عالیہ اور ارشادات مبارکہ, ان کو پڑھ کر اور کتب احادیث کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرو. اللہ کا حرم, اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اور اسی طریقے پہ صالحین, اہل اللہ, اولیاء اللہ, علماء ربانیین کے چہرے دیکھ کر, جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور اسی طریقے پہ والدین کے چہرے کو دیکھ کر, جو بذات خود ایک بہت بڑا اجر اور ثواب, بڑے اجر اور ثواب والی نیکی ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اسی طریقے پہ صالح اولاد اور جو حلال چیزیں ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے, جن میں تمام جائز اور مباح چیزیں ہیں, تو یہ اللہ نے نگاہیں دیں اس لیے کہ ان کی حفاظت کی جائے, اور ان کو اس جگہ استعمال کیا جائے جہاں اللہ کا حکم ہے. اور یہ ان نگاہوں کی حفاظت, حلاوت ایمان ہے. نگاہوں کی حفاظت حلاوت ایمان ہے. اور احادیث میں ان دعاؤں کو ذکر کیا گیا جن میں اللہ کا دیدار کرنے اور اللہ کی طرف دیکھنے کی تمنا اور دعا کی گئی. امام النسائی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سنن میں اس دعا کو نقل کیا, جو طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے, جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے ہیں, وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری نگاہوں کو اور مجھے اپنی طرف اپنے چہرہ مبارک دیکھنے کی لذت نصیب فرما. جنت میں اللہ تعالی کا دیدار ہوگا, اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے, وہ نگاہیں اللہ کو دیکھیں گی جن نگاہوں نے دنیا کی زندگی میں ان نگاہوں کو حرام چیز پہ پڑنے سے بچایا تھا, وہ آنکھیں جو دنیا کی زندگی میں حرام چیزوں کو دیکھتی تھیں, حرام تصویروں کو دیکھتی تھیں, دن رات ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں, ساری ساری رات فلمیں دیکھنا اور ڈش اور ٹی وی اور ڈرامے اور یہ حرام کاری اور نامحرم عورتوں کو دیکھنا, جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی اس نعمت کو اس طریقے پہ کفریہ طور پہ استعمال کیا, ناشکری کی, تو ان کو اللہ تعالی یہ توفیق نہیں دے گا. اللہ کا دیدار وہ آنکھیں کریں گی جن آنکھوں کو ان آنکھوں والے نے دنیا کی زندگی میں حرام چیز پہ پڑنے سے بچایا تھا, یہ وہ ہے. اور امام الترمذی نے اس دعا کو نقل کیا, وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی, ہر وہ عمل, ہر وہ نیکی, اے میرے مولا جس سے تو راضی ہوتا ہے مجھے اس کی طرف دیکھنا نصیب فرما. تو نگاہوں کی حفاظت, اس کا اجر اور اس کا بدلہ یہ ہے, دنیا کی زندگی میں جو نگاہوں کی حفاظت کریں گے. امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس طویل حدیث میں اس ارشاد کو نقل کیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے, صحابہ نے جب عرض کیا کہ ہم کیا اپنے رب کو دیکھیں گے, تو فرمایا کہ حل تو ضارونا, کیا تم چودھویں کے چاند کو جب دیکھتے ہو تو تم دیکھ سکتے ہو, تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ, ہم دیکھ لیتے ہیں. عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں. فرمایا کہ جس طریقے پہ تم آج دنیا کی زندگی میں اس چاند کو دیکھ سکتے ہو, اسی طریقے پہ کل وہاں اللہ تعالی کو تم دیکھو گے. اللہ کا دیدار ہوگا ایمان والوں کے لیے, یوم یکشف عن ساق, اور بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت کے دن, اور اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ جنت میں اللہ تعالی اپنا دیدار کرائیں گے اہل جنت کو. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے والدین اور بچوں اور احباب اور متعلقین, ہم سب کو اللہ تعالی اس کا اہل بنائے. آمین. اور فرمایا کہ ان آنکھوں سے جب دنیا میں کسی چیز کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ, اور یہ قدرت کے مناظر اور یہ تمام چیزیں دیکھ کر یہ سب کی سب اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں. اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا کہ نگاہوں میں تاثیر ہوتی ہے, اس لیے جب کسی ایسی چیز کو دیکھو جو تمہیں اچھی لگے, خوبصورت لگے, پھلی لگے, خواہ تمہاری اپنی بیٹی ہو, تمہارا اپنا بیٹا ہو, تمہارے والدین ہو, تمہارے دوست احباب ہو, تمہارے اپنے ہو, پرائے ہو, کوئی چیز ہو, جائیداد ہو, مکان ہو, گاڑی ہو, کوئی بھی چیز ہو جو تمہیں اچھی لگے, تو فوراً کہا کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اس کہنے سے اللہ تعالی نظر کی بری تاثیر کو ختم کر دیتا ہے. متفق علیہ حدیث میں ارشاد ہے العین حق, نظر لگتی ہے اور یہ حق ہے. تو نظر انسان کی اپنی بھی لگتی ہے, نظر بد, تو اس نظر بد سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے جو چیز بھی دیکھیے کہیے سبحان اللہ. ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں, اور یہ صحیح بخاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ام سلمہ کے ہاں, دیکھا ایک بچی اس کے چہرے پہ کچھ داغ اور نشان ہیں, فرمایا کہ اس کو کسی کی نظر لگی ہے, اس لیے جھاڑ پھونک کرو, یعنی نظر بد سے بچنے کی جو دعائیں ہیں وہ اس پہ پڑھو. تو ماشاء اللہ اس کی عادت بنا لی جائے. تو یہ سورۃ النور کی دو آیات ہیں, ان میں کئی اہم مسائل کو بیان کیا گیا, جن میں دو مسئلے بڑے اہم ہیں, غض بصر حفظ فرج, نگاہوں کی حفاظت جس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے, ہر گناہ سے انسان بچتا ہے. اور اس لیے کہ یہ نگاہ آنکھ اور دیکھنا یہ اصل میں ابتدا ہے. انسان جو کام بھی کرتا ہے, جہاں بھی دیکھتا ہے, جاتا ہے, دیکھنے کے بعد تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے, سب سے پہلا قدم, سب سے پہلا گناہ, وہ پہلی نظر ہے. اس لیے ایک شاعر نے کہا کہ کل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر کم نظرۃ فتکت بقلب صاحبها فتک السهام بلا قوس ولا وتر. کل الحوادث, ہر حادثہ, ہر واقعہ, ہر گناہ, مبدأها من النظر, اس کا آغاز نظر سے ہوتا ہے. انسان سب سے پہلے جس چیز کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے تو وہاں جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت اگر کر لو تو گناہوں سے بچ جاؤ گے. اور اسی لیے فرمایا کہ پہلی نگاہ جو غیر ارادی طور پہ اتفاقاً پڑ جائے, اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے, بشرطے کہ جان بوجھ کے نہ دیکھا گیا ہو بلکہ اتفاقاً, اور بشرطے کہ فوراً ہٹا لی جائے. یہ نہ ہو کہ پہلی نگاہ کا مطلب یہ لیا جائے کہ جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی اس کو دیکھتے رہو ٹک ٹکی باندھ کے, نظر ہے ٹک گئی. ہاں, یہ پہلی نظر نہیں ہے بھائی. پہلی نظر یہ ہے کہ غیر ارادی طور پہ یوں ہی اتفاقاً کوئی چیز دیکھ لی. یہ فضل ابن عباس ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا, چہرہ زور سے ہٹا دیا, فرمایا کہ ادھر مت دیکھو. یہ علی ہے رضی اللہ عنہ, فرمایا کہ یا علی فإن لك الأولى وليست لك الثانية, پہلی نظر اتفاقاً اگر تم نے دیکھ لیا تو فوراً اپنی نگاہ کو وہاں سے ہٹاؤ, دوسری تمہارے لیے نہیں ہے, دوبارہ اگر دیکھو گے تو یہ گناہ ہے. اور یہ آنکھوں کا زنا ہے, فرمایا کہ انسان کے اعضائے بدن سب زنا کرتے ہیں, آنکھوں کا زنا حرام چیز کو دیکھنا ہے. غض بصر, غض یا غض غضا, غض کا مادہ عربی زبان میں فرمایا کسی چیز کو کم کرنا, پست کرنا, کسی چیز کو گھٹانا, تو غض بصر کا معنی ہے نگاہوں کا پست، نگاہوں کی حفاظت اس سے مراد ہے. یہ بھی مراد نہیں ہے کہ انسان راستے پہ چلتے ہوئے بالکل اوپر دیکھے نہیں. حلال اور مباح اور جائز چیزوں کو آپ دیکھیے، لیکن جہاں خطرہ ہو اس بات کا کہ کوئی غلط چیز نگاہوں کے سامنے آتی ہے وہاں سے نگاہ پھیر لیجئے. اور یہ کہا کہ النظر برید الزنا، نظر یہ زنا کا کی ڈاک ہے، یعنی ایک ذریعہ ہے. اس طریقے پہ خط ایک ذریعہ ہے، دو شخص کے درمیان ایک خط لکھتا ہے دوسرے کو پہنچتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ڈاک ہے، النظر برید الزنا، اسی سے آغاز ہوتا ہے. اور امام طبرانی کی معجم میں اور امام الحاکم کی مستدرک میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر یہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. تیر جس سے نشانہ، جو نشانے پہ مارا اور پھینکا جاتا ہے تیر. فرمایا کہ یہ نظر جو ہے ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. سہم من سہام ابلیس، اور ایک روایت میں ہے سہم مسموم من سہام ابلیس. من ترکہا من مخافتی، جس نے میرے خوف سے اس کو چھوڑ دیا، یعنی نگاہوں کی حفاظت کی، تو اللہ اس کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اس کا بدلہ میں کیا دوں گا؟ ایمان کی حلاوت نصیب کر دوں گا. اور یہ عبدیت میں کمال کا درجہ ہے، کسی بندے کو حلاوت ایمان جب محسوس ہو، یہ بہت بلند مقام ہے، یہ بہت بلند مقام ہے. جس طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں یہ لکھا کہ عبدیت کے جو مقامات ہیں ان میں یہ بلند ترین مقام ہے کہ کسی بندے کو حلاوت ایمان نصیب ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو حلاوت ایمان دیں گے جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا. ابی امامہ رضی اللہ عنہ نے اس ارشاد کو نقل کیا، یہ امام احمد ابن حنبل کی مسند میں اور امام طبرانی کی معجم میں ہے. ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره الا احدث الله له عباده يجد حلاوتها في قلبه، جس کسی نے کوئی حرام چیز دیکھی یا کسی عورت کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کے خوف سے فوراً اپنی نگاہیں ہٹا لی، نگاہوں کی حفاظت کی، یا غض بصرہ نگاہیں نیچی کر لی، پست کر لی، اللہ تعالی اس کو عبادت میں وہ حلاوت دیں گے جس حلاوت کو یہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اور یہ امام احمد ابن حنبل کی مسند میں تیسری حدیث، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم جنہ، تم لوگ چھ باتوں کی مجھے ضمانت دو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگ مجھے چھ باتوں کی ضمانت دو، میں تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم، سچ بولنا، واوفوا اذا وعدتم، وعدوں کا پورا کرنا، وادوا الامانۃ اذا اؤتمنتم، امانت صحیح طریقے پہ اس کے اہل لوگوں کے حوالے کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، واحفظوا فروجکم، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، غضوا ابصارکم. یہ آج ہم نے دو آیات پڑھی، آیت نمبر 30 اور 31. ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں دونوں کو حکم دیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. فرمایا کہ پانچویں چیز اس حدیث میں یہ ہے، غضوا ابصارکم، اور چھٹی، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بچاؤ کسی غلط اور ناجائز اور حرام اور ظلم و زیادتی سے. یہ چھ کام تم کرو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ثلاثة لا ترى اعینهم النار، تین آنکھیں یہ جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی، اللہ ان کو بچائے گا جہنم کی آگ سے. عین حرست فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے وہ آنکھ جو پہرہ دے، جو مسلمانوں کے ملکوں کی حدود اور مسلمانوں کی جان مال آبرو کی حفاظت، لشکر مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت جہاد میں یا ویسے، یہ حفاظت کرنے والی آنکھیں جو رات کو جاگتی ہیں. وعین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی. وعین کفت عن محارم اللہ، اور وہ آنکھ جو حرام چیز میں پڑنے سے بچی رہی. اور متفق علیہ حدیث میں ارشاد ہے، العینان زناہما النظر، متفق علیہ حدیث میں یہ ارشاد ہے، آنکھوں کا جو زنا ہے، نگاہوں کا جو زنا ہے وہ دیکھنا ہے. العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. تو غض بصر، یہ نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور یہ نگاہوں کی حفاظت دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے. عورتوں کے لیے زیادہ اہم اس لیے ہے کہ جو عورتیں بغیر حجاب کے بے حیائی کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، ایک تو وہ اللہ کے حکموں کو خود توڑتی ہیں، اور دوسرا بڑا جرم یہ کہ جو لوگ اس عورت یا ان عورتوں کو دیکھتے ہیں وہ اس حرام گناہ میں پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ عورت ہے اور یہ عورتیں ہیں. اس لیے عورتوں کے لیے شدید گناہ ہے کہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ لوگ ان کو دیکھیں، اور یہ ضروری ہے کہ یہ اس چیز کا خاص اہتمام کریں. تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. یہ چیز آیت نمبر 30 میں جب مردوں کا معاملہ آیا تو چار اہم باتوں کو بیان کیا. سب سے پہلی چیز یہ جان لی جائے کہ یہ بات اللہ کہہ رہا ہے، اور جس کی طرف سے کہی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ بات اللہ کی اور اس کے رسول دونوں کی ہے، اس لیے فرمایا حکم اللہ کا ہے، پہنچانے والا نبی ہے. قل، کہہ دو اے نبی، للمؤمنین، ایمان والے مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذلک ازکا لہم، یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ یہ کرتے ہیں یقیناً اللہ تعالی اس سے باخبر ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے غض بصر، نگاہوں کی حفاظت. فرمایا کہ نگاہوں کی حفاظت اگر کرو گے تو شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، اور اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو بڑے گناہ میں پڑ جاؤ گے. اور ذالک ازکا لہم، اگر تم تزکیہ چاہتے ہو، پاک صاف رہنا چاہتے ہو، پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہی ہے، غض بصر، حفظ فرج. اور یہ بات بھی اچھی طرح جان لو کہ اللہ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چھپ چھپ کے اگر کسی کو دیکھو گے، اور بند کمرے میں اگر کوئی پروگرام دیکھو گے اور کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو، اللہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اچھی طرح جان لو کہ اگر کسی کے سامنے تم نگاہوں کی حفاظت کرو اور چھپ چھپ کے دوسروں کو دیکھو، یا چھپ چھپ کے وہ چیزیں دیکھو جو حرام، جن کا دیکھنا حرام ہو، تو اللہ سے تو یہ بات چھپ نہیں سکتی. اس لیے ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو سب کی خبر ہے. اب جب عورتوں کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ یہاں پہ 11 اہم چیزوں کو بیان کیا. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ایک تو غض بصر جو مردوں کے لیے حکم تھا، وہی عورتوں کے لیے کہ اے نبی، ایمان والی عورتوں کو بھی یہ حکم سنا دیجئے، یغضضن من ابصارهن، یہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یہ نہ ہو کہ مرد تو نگاہوں کی حفاظت کرے اور یہ دوسری جو ہیں یہ باہر گھومتی پھرتی رہیں، بلکہ نگاہوں کی حفاظت دونوں کے لیے ضروری، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو بڑے گناہ سے بھی اللہ تعالی بچا لے گا. اب تیسری چیز جو یہاں بیان کی وہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اب یہ دوسرے اہم مسائل ہیں جو بیان کیے، اس لیے کہ عورتیں چونکہ سبب ہیں غض بصر کے ہونے نہ ہونے کا، حفظ فرج کے ہونے نہ ہونے کا، اس لیے جب ان کا معاملہ آیا تو ذرا تفصیل بیان کی. اور یہاں ایک چیز یہ سمجھ لیجیے، ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب. ستر و حجاب کے مسائل میں ہم نے تفصیل سے بتا دیا، سورہ احزاب میں کچھ مسائل بیان ہوئے، کچھ مسائل یہاں سورۃ النور میں بیان ہوئے. ستر اور حجاب، تو ستر وہ کہ جس کا چھپانا ہر حال میں فرض عین ہو، مرد کا ستر وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، جس کا چھپانا ہر حال میں فرض عین ہے، ہر ایک سے چھپانا فرض عین ہے سوائے اپنی بیوی کے. اور عورتوں کا جو ستر ہے وہ پورا بدن ہے سوائے ہاتھوں اور چہرے کے. اور جہاں تک حجاب کا معاملہ ہے تو حجاب میں اب باقی بدن شامل ہے، عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں یہ حجاب میں شامل ہیں، ستر پورا بدن. اب یہاں اگلی جو اس آیت میں اگلے جو مسائل ہیں ان کا تعلق حجاب سے ہے، ستر سے نہیں ہے، اس لیے کہ ستر میں پورا جسم شامل ہے اور عورت اپنا جسم سوائے چہرے اور ہاتھوں کے محرم کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی سوائے شوہر کے. تو یہ چیز یہاں بیان ہو رہی ہے، یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. مردوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھیں، خواہ وہ قریبی رشتہ دار عورتیں ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کے سامنے آئیں بغیر حجاب کے، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، سوائے ان رشتوں کے جن کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. لیکن ان رشتہ داروں کے سامنے بھی چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رکھ کر آنا جائز ہے، اور یہ بھی مشروط ہے علماء نے فرمایا کہ بشرطے کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو ان رشتہ داروں کے سامنے آنا بھی جائز نہیں ہے. تو یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. یہ ظاہر نہیں کریں گی عورتیں، ولا یبدین زینتهن، اور یہ ظاہر نہیں کریں گی اپنی زینت کو، اپنی آرائش کو، اپنے بناؤ سنگھار کو، اپنے میک اپ کو، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے ان سے، یعنی خود سے جو چیز ظاہر ہو جائے. زینت یہ آرائش، خوبصورتی، بناؤ سنگھار، اور جدید زبان میں میک اپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ وہی میک اپ ہے جس کے نام پہ عورتیں ہر گند بلا اپنے چہرے پہ تھوپ لیتی ہیں. تو یہ میک اپ جو ہے یہ اس کا جادو چند گھنٹے تک رہتا ہے، جب میک اپ اترتا ہے تو پھر معلوم یہ ہوا کہ اب تو عالم ہی کچھ اور ہے. اس لیے فرمایا کہ قدرتی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ آپ اعتماد کریں، یہ ظاہری تصنع اور بناوٹ والی چیزیں یہ کام نہیں آتی. فرمایا زینت یہ جو آرائش ہے، خوبصورتی ہے، ایک تو یہ میک اپ جو اس دور کے ہمارے اس دور کی عورتیں کرتی ہیں، تو اس زمانے میں جو سامان تھا میک اپ کا، اتنی ترقی چونکہ یہی نہیں ہوئی تھی، چند مخصوص چیزیں تھیں اور وہ میک اپ ان کو کہا جاتا تھا بناؤ سنگھار. اس میں کپڑے اور زیور، کپڑے اور زیور اس سے، اور جسم کی دوسری وہ ساخت جو بناؤ سنگھار میں شامل ہے، یہ ہوا کرتی تھی. اب یہ موجودہ دور میں جو میک اپ ہوا اس میں پھر اور کئی چیزیں ہیں، تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، لیکن اتنی چیز یاد رکھی جائے کہ میک اپ میں بعض چیزیں ایسی ہو جیسے بھووں کا بنانا، یا اپنے دانت ان کے درمیان فاصلہ کروانا، یا چہرہ گدوانا، یا کسی چیز سے اس میں چھید کرنا، یہ حرام ہے. اس قسم کی عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. یہ بھویں جو بناتی ہیں یا اپنی شکل اور اپنی بناوٹ جو اللہ نے بنائی اس کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں، اس قسم کی میک اپ کروانے والی دونوں قسم کی عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. میک اپ وہ جائز ہے جو محدود ہو، جس سے خلقت اور شکل اور صورت اور ہیئت اور بناوٹ جو اللہ نے بنائی ہے، دانتوں کی، ناک کی، کان کی، یہ نہ بدلے. اسی لیے تو مصنوعی بال لگانا حرام قرار دیے گئے. اگر وہ حرام ہے تو پھر پوری شخصیت بدل لینا کہ 60 سالہ عورت جو ہے وہ 20-25 سال کی لڑکی نظر آئے، یہ کہاں جائز ہے؟ اس لیے بھی جائز نہیں کہ یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ خود کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے. اور پھر اس پر جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں اور جو ہزاروں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں بیوٹی پارلروں کے پاس جا کے جو کچھ ہوتا ہے، یہ مستقل الگ چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ الا ما ظہر منہا، ظہر کا معنی ہے جو چیز ظاہر ہو جائے. تو یہاں یظہر نہیں ہے، ایک ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، ایک ہے کسی چیز کا ظاہر کرنا. تو فرمایا کہ اگر کسی عورت کا جسم کا کوئی حصہ، یا کام کاج کرتے ہوئے، یا ہوا کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے چلمن یا اوڑھنی یا دوپٹہ یا چادر اڑ گیا یا اوپر کو اٹھ گیا، یا دوران سفر تو یا کام کاج کے دوران غیر ارادی طور پر، غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر، بغیر ارادے کے یوں ہی اگر جسم کا کوئی حصہ نظر آ گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. یہ نہیں کہ سوائے اس کے جو ظاہر کیا جائے، یا جس کو عورت ظاہر کرے بن سنور کے خود سامنے آئے اور اپنے جسم کی یا اپنی آواز کی یا اپنے کپڑوں کی نمائش کرتی پھرے، یہ حرام ہے. یہ نہیں فرمایا، بلکہ الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو غیر ارادی طور پر ظاہر ہو جائے، نظر آ جائے. یہ تو پہلا مسئلہ ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور دوسرا ہے ویحفظن فروجہن، اور تیسرا ہے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور چوتھا ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن، اور یہ عورتیں ڈالے رکھیں اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر. خمر خمار کی جمع ہے، بڑی موٹی چادر جو عورتیں اپنا پورا جسم چھپانے کے لیے اوڑھتی تھیں. جاہلیت قدیمہ، ہاں ایک ہے جاہلیت جدیدہ، یہ ہمارا جاہلی دور، یہ بھی یہ جاہلیت جدیدہ ہے جس بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو دیندار بھی ہیں، کچھ وہ ہیں جو عمرے اور حج بھی کرتے ہیں، اور لیکن یہ جو اللہ نے حکم دیا قرآن میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے پردے کے، اس کا صاف انکار کرتے ہیں. اور انکار، کاش کہ وہ انکار کر دیتے. یعنی مصیبت یہ ہے کہ وہ اس کی تاویل کر کے حجت بازی اور بحث کرتے ہیں. اگر ان کے اندر اخلاقی جرأت ہوتی اور وہ واقعی، تو وہ کہہ دیتے کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ بنے ہوئے ہیں مسلمان، اس کے باوجود ان تمام احکامات کا وہ ہم کھلا مذاق اڑاتے ہیں. یہ جو بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں یا اور دوسرے مقامات پر, اس میں جو بڑے بڑے افسر اور وزیر اور یہ دوسرے لوگ جو مخلوط پارٹیاں ہوتی ہیں, یہ سب کے سب مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہر سال عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں, اسلام کا نام لیتے ہوئے زبانیں نہیں تھکتی. اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پہ جو بغیر حجاب کے باہر نکلتی ہیں, اور فرمایا کہ دیوس پہ جنت حرام ہے, یہ مرد جن کی عورتیں پردہ نہیں کرتی دیوس ہیں. ہمیں تین قسم کے آدمیوں پہ جنت حرام ہے, ان میں یہ مرد, یہ سب شامل ہیں ان میں. تو کاش کہ یہ کہہ دیتے کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, تاکہ مسلمان کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے. یہ منافقت کی بدترین مثال ہے کہ دعویٰ مسلمانی کا, دعویٰ دینداری کا, بہو بے پردہ, بیٹی بے پردہ, بیوی بے پردہ, اور دوست احباب کے ہاں جانا آنا بغیر حجاب, بغیر آداب, بغیر, یہ کون سا اسلام ہے؟ تو یہ احکامات اس لیے بیان ہوئے, اللہ نے اپنی کتاب میں ان احکامات کو اس لیے بیان کیا قیامت تک کے لیے کوئی اس کا انکار نہ کر سکے. اور ایک صورت میں نہیں, کئی صورتوں میں بیان کیا, اور ایک حدیث میں نہیں, کئی احادیث میں بیان کیا, اور ایک صحابیہ نہیں, خود ازواج مطہرات امہات المؤمنین بیان کرتی ہیں ستر اور حجاب کے ان مسائل کو, تاکہ مسلمان خواتین, امت کی مسلمان عورتوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ جب اللہ کے نبی کے حرم کو یہ اجازت نہیں ہے اور صحابہ کرام کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بغیر پردے کے وہ اپنی ماؤں سے گفتگو کر سکیں, نبی کی بیویاں, امت کی مائیں, صحابہ کی مائیں, سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب, سورہ احزاب میں صاف صاف فرمایا جب نبی کی گھر والیاں, نبی کی بیویاں جو تمہاری مائیں ہیں, ان سے بات کرو پردے کے پیچھے سے بات کرو, جن کے بارے میں گناہ اور برائی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. یہ صحابہ ہیں, قرآن یہ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اور یہ ازواج مطہرات ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, بیٹا اپنی ماں کے بارے میں برائی کا تصور تک نہیں